آپ عزیز سامعین کی خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام اسلام اور انسانی حقوق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سامعین کے لیے مفید واقع ہوگا۔ سامعین، انسانوں کے درمیان مختلف مسائل میں اختلاف اور تضاد کا پیدا ہونا ایک ناقابل انکار امر ہے، لیکن کبھی ایسے اختلافات اور تضادات وجود میں آتے ہیں جو آپس میں بات چیت کے ذریعے یا دوستوں کی ثالثی اور عمائدین کے توسط سے ان کے حل ہونے کا باعث نہیں بنتے۔ اس لیے ہر معاشرے میں ایک ایسے عدالتی نظام کی ضرورت ہے کہ جو انسانوں کے درمیان اختلافات کو حل کرے اور ان کے درمیان صلح کرائے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے توسط سے اپنا حق پامال ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے مدعی کہتے ہیں، اور جس پر الزام عائد کیا جائے اسے مدعا علیہ کہتے ہیں۔ اسلام کے عدالتی نظام میں انسانوں کے درمیان اختلافات اور تنازع وجود میں آنے کے پیش نظر دونوں فریق کے لیے کچھ حقوق مد نظر قرار دیے گئے ہیں، یا ایسے حقوق ہیں جو تنازع کے دونوں فریق ایک دوسرے کی نسبت رکھتے ہیں اور جن کی رعایت کرنا قاضی کے لیے ضروری ہے۔ یہ موارد اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ الہی قوانین اور اسلام انسانوں کے باہمی تعلقات اور معاشرے میں اخلاق اور صلح کی برقراری پر کس حد تک توجہ دیتا ہے اور اس کی اہمیت کا قائل ہے۔ ہر قوم کی آزادی کے ستونوں میں سے ایک عدالتی آزادی ہے اور انصاف ہے، کیونکہ جب تک کسی قوم کی اجتماعی زندگی میں اسے استحکام حاصل نہ ہو اس وقت تک کبھی بھی وہ قوم خود مختاری کی نعمت اور حقیقت سے بہرہ مند نہیں ہو سکتی۔ اسی سلسلے میں قرآن کریم نے، جو امت مسلمہ کی خود مختاری کی اساس اور بنیاد ہے، اس اہم اصول پر خاص عنایت اور توجہ کی ہے، یہاں تک کہ اسلامی عدالت میں رجوع نیز اسلام کے نظام عدالت اور اس کے احکام و قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو مسلمان ہونے کی شرط قرار دیا گیا ہے۔ اور اس بارے میں سورہ نور کی آیت 51 میں ارشاد ہوتا ہے، جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو مومنوں کا قول تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اسی حقیقت کی وضاحت میں سورہ نساء کی آیت 65 میں ارشاد ہوتا ہے، اے رسول، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائیں، پھر آپ کے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی رنجش نہ آئے بلکہ وہ اسے بخوشی تسلیم کر لیں۔ خداوند عالم نے لوگوں کے درمیان جو اختلافات اور تنازعات وجود میں آتے ہیں ان کو حل کرنے اور ان کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے اپنے پیغمبروں اور ان کے اوصیاء کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا اور اس عظیم ذمہ داری کو ان کے کاندھوں پر رکھا، اور ارشاد فرمایا، بے تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا ہے تاکہ لوگ عدل قائم کریں۔ اسی طرح ایک اور جگہ قاضیوں اور ججز کو امانت کی رعایت اور حکومت میں عدل و انصاف پر عمل درآمد کا حکم فرمایا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، اللہ تمہیں مناسب ترین نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ تو ہر بات کو خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ فقہ اسلامی کے قوانین کے نقطہ نگاہ سے قاضی یا جج کو چاہیے کہ مومن، عادل، عالم، حاذق، پاک دامن، شجاع، صابر اور حلیم و بردبار ہو، اور اپنے عمل کو ایک طرح سے عبادت سمجھے۔ کام زیادہ ہونے کے باعث تھکن اور آزردگی کا احساس نہ کرے، اور زیادہ خوشی یا زیادہ غم اور غصے یا بھوک کے موقع پر، اور اسی طرح سخت ٹھنڈک اور طاقت فرسا گرمی کے وقت قضاوت اور فیصلہ کرنے سے اجتناب کرے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ وہ ذاتی وجوہات کے باعث قضاوت اور فیصلہ کرنے میں غلطی نہ کرے اور کہیں کسی کا کوئی حق ضائع نہ ہو جائے۔ قاضی یا جج فقہ اسلامی کے قوانین کے مطابق تنازع کے دونوں فریق کے ساتھ یکساں سلوک کرے۔ یہ مساوات اور برابری جزئی مسائل جیسے سلام کرنے، بات کرنے، بحث و مجادلہ اور دیگر مواقع کو بھی شامل ہوتی ہے، اور اپنے فیصلے اور قضاوت میں اس طرح سے غیر جانبدار ہو کہ اس کے رشتہ دار اور دوست احباب اس سے کسی طرح کی طرفداری کی توقع نہ رکھیں، اور وہ دشمن کو اپنے انصاف سے نا امید اور مایوس کر دے۔ اگرچہ دین اسلام نے عدل و انصاف کے نفاذ اور حق کے اثبات نیز قاضی کے انتخاب اور تعین پر بہت زیادہ گہری توجہ دینے کی تلقین کی ہے، لیکن اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے اس بارے میں صرف اسی پر ہی اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ اس نقطے کی جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ قاضی چاہے جتنا بھی زیادہ اعلیٰ ترین اور ممتاز ترین اخلاقی صفات سے آراستہ ہو، لیکن اگر وہ مکمل طور پر آزادی عمل سے بہرہ مند نہ ہو اور پورے طور پر حالات مساعد نہ ہوں تو شائستہ طور پر عدل قائم نہیں کر سکے گا اور بااثر اور طاقتور افراد سے کمزوروں کے حقوق نہیں دلا سکے گا۔ اسی سبب سے شریعت محمدی نے عالمی عدالتی نظام میں پہلی بار قاضی یا جج کی خود مختاری کے بنیادی اور اہم اصول وضع کیے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو دین اسلام کے پیشوا اور ہادی و رہنما ہیں، اپنے دور حکومت میں اپنے کمانڈر مالک اشتر کے نام ایک خط میں اس اصول سے متعلق اس طرح تلقین فرماتے ہیں، قاضی کو اپنے پاس ایسا مرتبہ اور مقام عطا کرنا جس کی تمہارے خواص بھی تمع نہ کرتے ہوں کہ اس طرح وہ لوگوں کے ضرر پہنچانے سے محفوظ ہو جائیں گے، مگر اس معاملے پر بھی گہری نگاہ رکھنا کہ یہ دین بہت دنوں اشرار کے ہاتھوں میں قیدی رہ چکا ہے، جہاں خواہشات کی بنیاد پر کام ہوتا تھا اور مقصد صرف دنیا طلبی تھا۔ اسلامی نقطہ نظر سے لوگوں کے درمیان قضاوت اور فیصلہ جملہ عبادات میں سے ہے، اور اسی بنا پر قاضی کو حق نہیں ہے کہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے دونوں فریق میں سے کسی سے بھی کوئی اجرت لے۔ البتہ اگر حاکم اسے فریضہ سونپے اور اس کا مشغلہ قضاوت اور فیصلہ کرنا ہے تو اسے حق ہے کہ اپنے اس کام کے عوض بیت المال سے اجرت وصول کرے۔ یہاں تک ہم اسلامی نقطہ نظر سے قاضی اور اس کے فیصلوں کی شرطوں سے آشنا ہوئے، لیکن اگر ایک دن ایسا بھی آ جائے کہ ہمیں خود اپنے فیصلے کے لیے عدالت میں جانا پڑے اور ہم مدعی یا مدعا علیہ کی جگہ پر قرار پائیں تو فریق مقابل کے کون سے حقوق ہماری گردن پر ہوں گے؟ دوستی کو بھلا کر اور عوام کے ساتھ دوستی اور رواداری سے بے توجہی برتتے ہوئے جارحانہ اور سخت رویہ اپنانا انسان کو زندگی کے تمام خوبیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اگر کسی نے ایک انسان کے خلاف غلط دعویٰ کر دیا تو اسے آرام و سکون اور اچھی زبان سے اس کی غلطی کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کا مقصد ایذا رسانی ہو اور یا کسی دعوے کے بہانے وہ ظلم کے درپے ہو تو پھر مہربان انسان کو پست و ذلیل انسان کا اسیر نہیں بنانا چاہیے اور اس سے الجھنا نہیں چاہیے۔ روایات میں کہا گیا کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس قسم کے افراد سے کسی بھی طرح کے ٹکراؤ سے دور رہے اور ان کے ساتھ جھگڑا نہ کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام ایک تعبیر میں فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص پست و ذلیل انسان کے ساتھ جھگڑا کر لے تو گویا اس نے اپنی عزت و سیادت کو داغدار کر لیا ہے۔ اور یا ایک اور جگہ فرماتے ہیں، کسی بھی نادان اور پست انسان سے جھگڑا نہ کرو، اس لیے کہ عمل عقل کے معیوب ہونے اور کمی کا باعث ہوتا ہے۔ عقل کا معیوب ہونا اور اس میں کمی آنا چند طریقوں سے ظاہر ہو سکتا ہے، کبھی فرد کی اجتماعی ساکھ متاثر ہو جاتی ہے اور کبھی نادان کے ساتھ لمبی مدت تک جھگڑا فرد کے آرام و سکون اور بردباری کو ختم کر دیتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ بھی اسی جیسا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ نادان اور ذلیل و پست افراد سے دوری اختیار کی جائے اور ان سے رواداری سے پیش آیا جائے۔ فرزند رسول خدا حضرت امام سجاد علیہ السلام اپنے رسالہ حقوق میں مدعی اور مدعا علیہ کے حق کے بارے میں فرماتے ہیں، لیکن تمہارے مخالف کا تم پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے خلاف جو دعویٰ کر رہا ہے اگر وہ صحیح ہے تو اس کی دلیل کو باطل نہ کرو اور اسے جھوٹا قرار نہ دو، بلکہ خود ہی گواہوں کی شہادت کے بغیر اس کے حق میں گواہی دو اور اپنے خلاف فیصلہ دو کہ یہ تم پر خدا کا حق ہے، اور اگر اس کا دعویٰ غلط اور باطل ہے تو اسے بہت نرمی سے اس کے جھوٹے دعوے کے نتائج کے بارے میں ڈراؤ اور اسے اس کے دین کی قسم دو اور خدا کا نام لے کر اور خدا کا ذکر کر کے اس کے سخت لب و لہجے میں نرمی لاؤ، کیونکہ بد زبانی شرنگیزی اور فتنہ انگیزی ہے، جبکہ نیک کلام سے شر اور فتنہ دور ہو جاتا ہے۔ اور دشمن کے جو تمہارے خلاف دعویٰ کر رہا ہے اس کا تم پر حق یہ ہے کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو دعوے کے خاتمے کے لیے اچھی بات کہو، کیونکہ دعویٰ کرنے والے کے کان میں سنگینی آ جاتی ہے۔ اس لیے اپنی دلیل کو نرم لب و لہجے اور آرام سے بیان کرو اور اپنی بات کو واضح طور پر اور ملائمت اور متانت سے بیان کرو، کیونکہ تنازع میں چلانے، فریاد کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے دلیل و برہان کی وقت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تم اس کی تلافی نہیں کر سکتے ہو، اور اگر تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو تو خداوند عالم سے حیا کرو اور توبہ کرو اور اپنا دعویٰ ترک کر دو۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔